الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه وآت الزکات ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا ان اللہ عندہ اجر عظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین محترم حضرات الحمدللہ سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں سورہ توبہ ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کے دو رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں جن آیات کا تذکرہ پچھلی نشستوں سے ہو رہا ہے خاص طور پر اس کے پس منظر کے حوالے سے تکرار کے ساتھ یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ سورہ توبہ کا جو یہ رکو نمبر دو اور تین یہ دو رکو ہیں کہ جو فتح مکہ سے جسٹ پہلے یہ نازل ہوئے ہیں اور ایک خاص پس منظر یہ دو رکو ہیں کہ جو کہ رکھتے ہیں وہ پس منظر بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ سمجھا تھا کہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی اہل ایمان اور کفار کے درمیان اور 10 سال کی جنگ بندی کا اس میں معاہدہ وہ ہوا ایک شک یہ بھی تھی کہ اب 10 سال تک کوئی جنگ ہمارے درمیان نہیں ہوگی لیکن ابھی سال بھی پورا نہیں ہوا کہ کس طرح سے جو بنو بکر ایک قبیلہ ہے حلیف تھا کہ جو کہ کفار کا تھا تو اس نے بنو خزا کے جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا اس پر حملہ کیا اور کفار مکہ نے ان کا ساتھ دیا اور اس طرح سے یہ صلح حدیبیہ کو توڑا اور جس پر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر چڑھائی کا فیصلہ فرمایا مشرکین مکہ کے خلاف اور بہرحال یہ ہے کہ یعنی یہ وہ فیصلہ تھا کہ جس پر پھر بعض سادہ لو مسلمان اور اس میں بعض منافقین بھی شامل تھے کہ جو بڑا ایک نرم دلی کا مظاہرہ کر رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی جنگ سے جو ہے وہ اعراض کیا جائے اور کوئی پیچ اپ کا معاملہ ہو جائے کوئی تجدید صلح کا معاملہ ہو جائے اور حالانکہ کفار کی طرف سے جو لیڈر آف دا اپوزیشن تھے اس وقت ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی تجدید صلح کے لیے آئے تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن اللہ کے رسول نے تجدید نہیں کی تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ پس منظر ہے کہ جو بعض سادہ لو مسلمانوں کی طرف سے کفار مکہ کے بعض اعمال کی بنیاد پر کچھ نرم دلی کا معاملہ وہ اس کا اظہار ہو رہا تھا تو اس پر پھر ان دو رکوع میں اہل ایمان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے اور خاص طور پر رخ ہے کہ جو کہ کفار مکہ کی طرف ہے ان کی بھی جو بھی جرائم ہیں ان سے بھی پردہ ہٹایا جا رہا ہے لہٰذا یہ ان دو رکوع کے موضوعات ہیں کہ جو کہ چل رہے ہیں پچھلے رکوع میں بھی ہمارے سامنے جو جرائم ہیں کفار مکہ کے، کہ تم کس طرح سے ان کفار مکہ سے تجدید صلح کی بات کرتے ہو کہ ان سے صلح کی جائے اور جنگ نہ کی جائے، حالانکہ یہ تو تمہاری کسی قرابت داری کا جو ہے وہ لحاظ نہ کریں، اور کس طرح سے انہوں نے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مکے سے نکالا ہے، تم پر کس طرح کی اذیتیں ہیں کہ جو کہ انہوں نے پورے 12-13 سال وہ تم پر مظالم وہ ڈھائے ہیں، لہٰذا بھی کس طرح سے یہ صلح کے لائق ہے، یہ خود جو ہے وہ معاہدہ کرتے ہیں اور اس کی پاسداری نہیں کرتے، لہٰذا یہ نقض عہد جو ہے اس کی بنیاد پر تو اب یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان سے کوئی نرم دلی کا مظاہرہ کیا جائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ موضوعات ہیں کہ جو یہ رکوع نمبر 2 اور 3 کے چل رہے ہیں۔ آج کا جو یہ رکوع ہے یہ بھی اسی پس منظر میں ہے، تیسرا رکوع، اور اس کے آغاز میں اہل ایمان کو جو سادہ لو مسلمان تھے، بعض ان کے ظاہری اعمال کی بنیاد پر کچھ نرم دلی کا مظاہرہ وہ کر رہے تھے، تو واضح کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو مسجد حرام کی جو تولیت ہے کہ جس کی بنیاد پر تم کہتے ہو کہ ان سے صلح کی جائے، تو اس مسجد حرام کے بیت اللہ کی جو تولیت ہے اس کے حقدار اصل میں کون ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ واضح کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں چار شیٹ بھی لگائی جا رہی ہے کہ یہ تو اس لائق نہیں ہے کفار مکہ کہ یہ تولیت ان کے پاس ہو مسجد حرام کی، بیت اللہ کی، ان کے تو یہ جرائم ہے۔ تو یہ پس منظر ہے کہ جو کہ اس میں پھر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، انشاءاللہ اب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اب سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اور یہ مشرک اس لائق ہی نہیں ہے، یہ ان کا کام ہی نہیں ہے کہ یہ آباد کریں اللہ کی مساجد کو۔ ویسے تو یہاں مساجد یہ جمع ہے مسجد کی، تو اصل میں تو اشارہ ہے بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف، لیکن یہ ہے کہ مسجد حرام کے ساتھ ساتھ تمام مساجد کو بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کور کر لیا، جمع کی صیغے میں مساجد، کیونکہ بیت اللہ کی جو حیثیت، بلکہ تمام مساجد کی حیثیت کیا ہے، وہ بیت اللہ یعنی مسجد حرام کی بیٹیوں کی مانند یہ تمام مساجد ہیں۔ لہٰذا یہ ہے کہ جمع کی صیغے میں یہ جو بھی احکامات دیے جا رہے ہیں کہ بھئی اصل تولیت مساجد کی وہ کس کے پاس ہونی چاہیے، وہ تو ان کی اوصاف ہیں کہ جو آ کے بیان ہو رہے ہیں، لیکن یہاں اصل مراد کیا ہے، بیت اللہ ہے، کہ یہ مشرکین کا تو کام ہی نہیں ہے کہ ان یعمروا مساجد اللہ، کہ یہ اللہ کی اس گھر کو، بیت اللہ کو، مسجد حرام کو جو ہے وہ آباد کریں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، حالانکہ تو یہ خود گواہ ہیں اپنے اوپر کفر پر، یعنی یہ جو جرائم ہیں ان کے، یہ خود اپنے جرائم کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے یہ جرائم کر رہے ہیں، یہ لائق ہی نہیں ہے کہ یہ بیت اللہ کی تولیت وہ ان کے پاس ہو۔ اب دیکھیں، ذہن میں رکھیں، سادہ لو مسلمان آ کے یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ مشرکین مکہ کے خلاف اگر جنگ کا معاملہ ہے تو پھر یہ تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کا جو بھی حج کے موقع پر انتظام اور انصرام کرتے ہیں، ان کے پانی پلانے کا بندوبست ہے، اور فلاں فلاں کام ہے کہ جو اپنے ذمے انہوں نے لیے ہوئے، تو بہرحال اسی کا لحاظ کر لیا جائے، کوئی رعایت ان کے حوالے سے کر دی جائے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو لائق ہی نہیں ہے، ان کا کام ہی نہیں ہے کہ یہ مسجد حرام کے متولی بن کر بیٹھ جائے، کیونکہ اصل میں یہ چودراہٹ تو ان کو حاصل تھی، یعنی ہر قبیلے کا بت ہے کہ جو کہ 360 بت عین بیت اللہ کے اندر وہ رکھ کر اور اسے شرک کا اڈا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا ایک بت تھا کہ جو کہ یہاں پر موجود تھا، اور یہ اس کے متولی تھے، وہ دیکھ بھال جو ہے وہ کرتے تھے، تو لہٰذا ان کی چودراہٹ، سیادت وہ سب جو ہے وہ قائم تھی۔ تو لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو لائق ہی نہیں ہے کہ یہ مسجد حرام کو جو ہے وہ آباد کرے، اور یہ اپنے کفر پر جو ہے وہ خود یہ گواہ ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال جو ہے وہ بیکار گئے، حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ یہاں سے ایک اہم اصول ہے کہ جو کہ پتہ چلا کہ جو بھی نان مسلمز ہیں، یعنی جو غیر مسلم ہیں، وہ دنیا میں چاہے کتنے بھی نیکی کے بڑے بڑے اعمال کریں، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں۔ سب سے پہلی جو شرط ہے ان کے لیے وہ کیا ہے کہ اللہ کی حیثیت کو، کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، اور پوری مخلوق جو ہے وہ اس کی یعنی تابع ہے، اور انسان جو ہے وہ حاکم نہیں ہے بلکہ محکوم ہے، جب تک اللہ کی اس حیثیت کو یہ تسلیم نہ کریں، اور دار اسلام میں جب تک نہ آ جائے. لہٰذا یہ ہے کہ ان کے نیک اعمال اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے, سارے اعمال ہیں کہ جو کہ ہتھ ہو. لہٰذا یہ ایک اہم اصول بھی ہے کہ جو کہ نکلا. عموماً یہ معاشرے میں باتیں کہی جاتی ہیں کہ بھائی یہ بڑے بڑے کافر مدر ٹریسا ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں, انہوں نے اپنی زندگی میں انسانی بہبود کے لیے بڑے بڑے کام کیے, بڑے بڑے ادارے ہیں کہ جو کہ بنائے اور فلاں فلاں کام کیے. تو لہٰذا کیا یہ بھی قابل قبول نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں؟ تو ایک اہم اصول ہے کہ جو کہ دے دیا گیا, بھائی زمین اللہ کی ہے اور اس پر نیک اعمال بھی وہ قبول کب ہوں گے کہ جب اللہ کی جو بھی حاکمیت ہے اس کا اعلان بندہ کر دے اور اپنی محکومیت کو جو ہے وہ تسلیم کر دے. اور وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ دار اسلام پہ آ کے اللہ کو جو ہے وہ تسلیم کرے, اس کے رسول کو جو ہے وہ مانے. یہ وہ بنیادی کرائٹیریا ہے. جب تک یہ کرائٹیریا فلفل نہیں ہوگا کوئی نیک اعمال جو ہے وہ نان مسلمس کے وہ قابل قبول ہی نہیں, چاہے وہ کتنے اپنے حجم کے اعتبار سے اور والیوم کے اعتبار سے کتنے بڑے اعمال کیوں نہ ہو. تو پہلی شرط کیا ہو گئی؟ اسلام قبول کرے. اور جیسے ہی کوئی نان مسلم اسلام کے دائرے میں کلمہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے, اب اس پر جو بھی فرائض ہیں وہ لاگو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر اب وہ جو نیکیوں کی راہ پر گامزن ہوگا تو اس کے ہر ہر قدم پر نیکیوں پر اسے اجور ہیں کہ جو کہ ملنے کے وعدے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے. نان مسلم کے لیے کوئی نہیں, اس کے لیے تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اسلام میں داخل. تو یہ ایک اہم اصول ہے کہ جو یہاں سے بات سامنے بھی آ گئی کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور بڑی خدمتیں کرتے ہیں تو یہ تو اس لائق ہی نہیں ہے, اور ان کے سارے اعمال ہیں کہ جو کہ ہتھ ہو گئے. وفی نارہم خالدون, اور یہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے, ان کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ آگ ہے, چاہے کتنے بڑے اعمال کیوں نہ کرتے ہیں. اب اس کے بعد یعنی ایک منفی انداز سے تو یہ بات آ گئی کہ یہ تو لائق ہی نہیں مسجد کو آباد کرنے کے حوالے سے, مسجد حرام کو. اب بیت اللہ کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ اب یہاں پر بھی دیکھیں عموم میں ہے معاملہ, مساجد یہاں پر بھی جمع کا صیغہ آ رہا ہے. لہٰذا یہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے گھروں کو مسجدوں کو آباد کرنے والے کون ہوتے ہیں, ان کے اوصاف کیا ہیں, ان کی صفات کیا ہیں, وہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں. اور مسجدوں کو آباد کرنا اس کی جو فضیلت ہے اور اس کی جو اہمیت ہے وہ اس اگلی آیت سے بھی واضح ہو رہی ہے. فرمایا انما یعمر مساجد اللہ, بلا شبہ مسجدوں کو آباد, اللہ کی مسجدوں کو آباد وہ کرتے ہیں. اب یہاں پر نوٹ کریں کہ یعمرو کے لفظ ہے کہ جو کہ مسجدوں کے لیے آیا ہے. اس میں یعنی مفسرین نے دونوں چیزیں لی ہیں, یعنی انتظام بھی اور تعمیر بھی, یعنی مسجد کو تعمیر کرنا اور پھر مسجد کو تعمیر کرنے کے بعد اس کی جو مینجمنٹ ہے, یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جو آباد کرنے میں شامل ہیں. ایون صفائی سے لے کر ہر طرح کی جو بھی مینجمنٹ ہے, یوٹیلیٹیز کے معاملات ہیں یا اور دیگر نظام کس طرح سے چلنا ہے, کون کون اس میں متعین ہوگا, کون ذمہ داری کیا ادا کرے گا, یہ سارے انتظام اور انصرام یہ بھی اس میں شامل ہیں. اسی طرح تعمیر بھی جو ہے وہ شامل ہوگا. تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے مسجد کے ساتھ اہل ایمان کا جو تعلق ہے وہ بڑا اہم ہے. اس کو اس آیت میں بھی واضح کر دیا, بلکہ ایمان کی علامت قرار دیا کہ بلا شبہ مساجد کو اللہ کی تعمیر کون کرتے ہیں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان کی تصدیق ہے کہ جو کہ ایسے شخص کی فرما دی کہ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. اب دیکھیے بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد تعمیر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں گھر کی بشارت ہے کہ جو کہ دیتا. جو اس زمین پر اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے یعنی مسجد, اللہ تعالیٰ جنت میں اسے گھر کی بشارت ہے کہ جو کہ دیتا. اسی طرح سے ایک اور ترمذی شریف کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ اس کا مسجد میں آنے کا معمول ہے, یعنی عبادات کے حوالے سے, یعنی ریگولر ہے وہ اور اس کی وہ عادی ہے مسجد میں آنے کا, اپنی نمازوں کے خیال کے اعتبار سے اور عبادات انجام دینے کے اعتبار سے, اگر تم یہ دیکھو کہ کوئی شخص جو ہے وہ مسجد میں آنے کا عادی ہے اور اس کا معمول ہے تو تم اس کے ایمان کی جو ہے وہ گواہی دو. اور آپ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں, یہی آیت کا حوالہ پھر آپ نے دیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہی اصل میں ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. تو یہ بشارتیں. اسی طرح سے ایک اور روایت میں وہ مشہور معروف روایت ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روز محشر اللہ کے سائے میں سات افراد ہوں گے, اور اس دن وہ کیفیت ہوگی کہ اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور اس میں سات افراد ہیں کہ جو کہ اس کے سائے کے اندر ہوں گے, سائے کے تحت ہوں گے, اور ان میں سے ایک کون شخص ہوگا, رجل قلبہ معلق فی المساجد, ایسا شخص کہ جس کا دل وہ مسجدوں میں مسجد میں معلق ہو, یعنی اس کا دل اٹکا رہے مسجد میں, یعنی وہ پریشان رہے کہ بس کب جو ہے وہ اب وقت ہوگا نماز کا اور میں نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہوں. تو ایسا شخص کہ جو جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے معلق رہے, یہ وہ تعلق ہو اس کا مسجد کے ساتھ, تو پھر یہ وہ شخص ہوگا کہ جو ان سات افراد کے ساتھ ہوگا کہ جو اللہ کے سائے میں ہوں گے روزے محشر. اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے. اور یہاں ضمناً یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ مساجد کا تعمیر کرنا اور اس کی جو بھی مینجمنٹ ہے, یعنی آج کیفیت یہ ہے کہ اکثر و بیشتر بس یعنی ایک رسمی تعلق ہے کہ جو کہ عموم میں الا ماشاء اللہ, یعنی ایک عموم میں میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارا صرف ایک تعلق رسمی سا رہ گیا, اور یہ ہے کہ بس آئے اور نماز پڑھی اور یہ جا اور وہ جا. لیکن یہ ہے کہ یہاں ان آیات کے ذریعے سے تو ہمیں بڑی بشارتیں دی جا رہی ہیں. یعنی اگر ہم مسجد کی مینجمنٹ کے اعتبار سے بھی اپنا تھوڑا بہت جو بھی حصہ ہے وہ ڈالتے رہیں, یعنی مسجد کی جو بھی کمیٹیاں ہوتی ہیں اس کی جو بھی افراد ہوتے ہیں کہ جنہوں نے مسجد کی انتظام اور انسرام کے لیے اپنے جو بھی اوقات وقف کیے ہوئے ہوتے ہیں, یا اپنی جگہ بالکل مستحسن ہے اللہ تعالیٰ ان کے اجور میں اضافہ کرے, لیکن ہمیں بھی دیگر افراد کو بھی یعنی اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے کہ بھائی مسجد کے کسی بھی کام میں اگر ہماری کوئی ضرورت ہو ہم حاضر ہوں, اور پھر اس سے آگے بڑھ کر مالی تعاون بھی, وقت کی قربانی بھی, اسی طرح سے اور دیگر کوئی بھی ضروریات اس طرح سے پیش آ جائیں کسی شعبے میں مسجد کے, لہٰذا اس میں کوئی تعاون کر دینا, کوئی یعنی ہیلپ کر دینا, کسی محکمے کے حوالے سے کوئی کام پھنس گیا ہے مسجد کا تو اس میں جا کے کوئی اپنی کیفیات جو ہے وہ پیش کرنا, یہ سارے کام ہیں کہ جو کہ اس میں شامل ہیں, مسجد کو آباد کرنے میں شامل. اسی طرح یہ ہے کہ کبھی کوئی ہمیں کوئی صفائی کے لحاظ سے کہیں کمی نظر آئے تو اس میں توجہ تو ضرور دلائی جائے, لیکن آگے بڑھ کر خود بھی یعنی کوئی ریپر پڑے ہوئے نظر آ جائیں, کوئی ایسی کوئی چیز مسجد کے اندر نظر آ جائے تو فوراً یہ نہیں ہے کہ اب مسجد کمیٹی کا انتظار کیا جائے کہ بھائی جو ہے وہ کوئی آئے اور اس کو پھر اٹھائے, نہیں, بلکہ آگے بڑھ کر خود بھی جو ہے وہ یہ کام انجام دیں انشاءاللہ. تو اس سے یہ ہے کہ یہ اجور بھی ہیں کہ جو کہ پا جائیں گے, کہ مسجد کو جہاں آباد کرنے میں جو ہے وہ اس کی تعمیر بھی شامل ہے, وہاں اس کا انتظام اور انسرام بھی شامل ہے, اس کی صفائی بھی جو ہے وہ شامل ہے. اسی طرح سب سے بڑی بات یعنی بلڈنگز تو تعمیر ہو جاتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان یعنی عمارتوں کا جو آباد ہونا ہے وہ کس سے ہوتا ہے, وہ افراد سے ہوتا ہے. اس طرح سے بڑا پیارا شعر ہے نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یعنی مسجدیں تعمیر ہو جاتی ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میں نے فجر کی نماز میں منیمم جو تعداد دیکھی ہے نمازیوں کی وہ صرف تین دیکھی ہے, یعنی جس میں میں اور میرے ساتھ ایک ساتھی تھے اور امام بس. اور مساجد کیا ہیں, اتنی بڑی بڑی مساجد ہیں, لیکن فجر میں صورتحال کیا ہے, وہ منیمم میں نے جو ہے وہ تین جو ہے وہ افراد دیکھے. تو مطلب معاملہ تو یہ ہے, مسجدوں سے امام صاحب کو اعلان کرنا پڑتا ہے کہ بھئی صفیں کم ہو رہی ہیں فجر میں خاص طور پر, لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس حوالے سے ہم چوکنا نہیں, ہمیں جو ہے وہ اس حوالے سے چوکس رہنا چاہیے, اور اس میں دلچسپی کا مظاہرہ مسجدوں کے انتظامات میں وہ ہمیں کرنا چاہیے, اور نماز قائم کرنا آ کے یہ بھی آباد کرنے میں شامل, نمازی تو بن جائیں ہم. جس طرح سے سورہ نور میں بھی وہ مردوں کی صفات بیان ہوئی ہیں, رجال اللہ تلہیہم یعنی فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع و یذکر فی اسمہ یسبح فیہا بالغدو والآصال رجال اللہ تلہیہم تجارت وَلَا بَيْنُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یعنی ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت وہ غافل نہیں کرتی نماز قائم کرنے میں اور زکوٰۃ ادا کرنے میں. لہٰذا یہ اہل ایمان کی صفات میں شامل ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ بھی اور اس کی تعمیر میں بھی حصہ ڈالتے ہیں اور اس کے انتظام میں بھی حصہ ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ بلا شبہ مسجدوں کو تو آباد وہ کرتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی خلوص کے ساتھ جو بھی انتظام انصرام میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو ان کا وہ کس کے لیے ڈالتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. اور جو بھی یہاں عمل کر رہے ہیں اس کا اجر کہاں مطلوب ہے؟ آخرت میں مطلوب ہے. یہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ یہ تعلق قائم ہو گیا. اور آگے دیکھیں الفاظ کیا ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. یعنی مسجدوں کو آباد کرنا صرف انتظامات کی حد تک محدود ہو جانا اور نماز نہ پڑھنا تو یہ تو ناممکن ہے ایک بندہ مومن کے لیے. تو انتظامات میں بھی حصہ ڈالے اور نماز پڑھنے بھی وہ آئے، ورنہ عموم میں کیا ہے کہ بس جی مینجمنٹ میں شامل ہو گئے، کمیٹی میں شامل ہو گئے لیکن نمازوں میں وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، انہوں نے نماز بھی قائم کی اور وہ آتى الزکاۃ اور زکوٰۃ بھی ادا کی. کیونکہ دیکھیے جو بھی عبادات ہیں اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا بنتی؟ یہ مال کی محبت بنتی. لہٰذا یہ ہے کہ یہ مال جمع کرنے میں، اس کی لالچ میں انسان بڑی عبادات کو جو ہے وہ چھوڑ رہا ہوتا ہے، اس کی قربانی یعنی وہ چل رہی ہوتی ہے. الامان الحفیظ. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ مال بھی ان پر رکاوٹ نہیں بنتی. یہ زکوٰۃ کس لیے ہے؟ تزکیے کے لیے، تاکہ یہ مال کی محبت جو ہے وہ کرش کے نکلے اور جو بھی دینی فرائض ہیں اس کی ادائیگی آسان ہو جائے. اور فرمایا ولم یخش الا اللہ، اور یہ خوبی اور ہے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی کہ وہ اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھتے، کسی سے نہیں ڈرتے. کیا ڈر ہو کہ جو ساری خدائی بھی مخالف، کافی اگر یہ خدا میرے لیے. لہذا اللہ کے سوا انہیں کسی کا جو ہے وہ خوف نہیں ہوتا. تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ اوصاف ہیں کہ جو جن کے اندر ہوں تو واقعتاً یہ وہ لائق ہیں کہ یہ مساجد کو جو ہے وہ آباد کریں. اللہ تعالیٰ یہ اوصاف ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے. فرمایا فعسى اولئك ان یکونوا من المهتدین، بس ممکن ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں کہ جو ہدایت یافتہ ہوں، ہدایت پانے والوں میں ان کا شمار ہو جائے اگر یہ اوصاف ان کے اندر. اللہ تعالیٰ یہ اوصاف کا ہمیں عامل بنا دے اور ہدایت پانے والوں میں ہمیں شامل فرما دے. اب اس کے بعد پھر دوبارہ سے جھنجھوڑا جا رہا ہے سادہ لو مسلمانوں کو کہ جو کہہ رہے تھے کہ بھئی مکے پہ چڑھائی نہ کی جائے، کفار مکہ کے خلاف جنگ نہ کی جائے، کیونکہ یہ تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور حج کے موقع پر انتظام کرتے ہیں. تو لہٰذا اب یہاں ذرا جھنجھوڑا جا رہا ہے، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، اے مسلمانوں کیا تم نے بنا لیا فقط حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا ان اعمال اور ان اشخاص کے مد مقابل ان کو کھڑا کر دیا، یعنی ان کے برابر کھڑا کر دیا. کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس کی مانند کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے جہاد کیا اللہ کے راستے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ صرف حاجیوں کو پانی پلانا اور اسی کو جو ہے وہ پورا دین بنا کے بیٹھے. اب دیکھیں دین کا ایک محدود تصور، اس کی بھی نفی ہے کہ جو کہ ہو گئی. آج سمجھا جاتا ہے کہ بس ہم نے نمازیں پڑھ لیں تو بس اب ہم بخشے بخشائے، ہم نے سال میں ایک دفعہ رمضان آتا ہے تو اس کے روزے رکھ لیے 29-30 روزے تو بس اب تو ہماری یعنی گناہوں سے کیا ہو گئی، خلاصی ہو گئی، اب پورے سرٹیفکیٹ محسوس ہوتا ہے کہ وہ مل گیا بقیہ مہینوں میں دوبارہ سے حرام پوری کرنے کی. تو اس طرح کی جو بھی ایک محدود تصور ہیں دین کے کہ جو کہ ہم نے بنا لیا، تو یہاں پر بھی دیکھیں محدود تصور کی نفی ہو رہی ہے کہ دین صرف جو ہے وہ حاجیوں کو پانی پلانا تو نہیں رہ گیا، یا یہ ہے کہ صرف مساجد کی تعمیر یا ان کا کچھ کام کر کے اور تم سمجھو کہ بیڑا پار ہو گیا. نہیں، بشارتیں ہیں بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن یہ دین کا ایک محدود تصور ہے، دین کا ایک جامع تصور ہے. اس سے آگے بڑھ کر ایک ڈائنامک نظریہ ہے کہ جو کہ دین دیتا ہے، اور کئی اور فرائض ہیں کہ جو کہ عائد کرتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ مساجد تو ایک بنیاد ہے، اس سے آگے بڑھ کر پوری اللہ کی زمین کو جس طرح سے عبادت مسجد میں ہوتی ہے تو پوری زمین پر اللہ کی عبادت ہے، اس کی بندگی ہے کہ جو کہ نافذ کرنا ہے. جب تم مسجد میں نہیں کر پا رہے تو پھر پوری دنیا میں پوری زمین پر اللہ کی بندگی کا نفاذ کیسے کرو؟ لہٰذا یہ ہے اصل میں کہ جو کہ موٹیویشن ان آیات میں ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم نے برابر کر دیا صرف حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجدوں کو آباد کرنا اس شخص کی مانند کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر, وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اس نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں. لا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ, یہ برابر نہیں ہے اللہ کے نزدیک. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اور اللہ ایسے ظالموں کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا. لہٰذا واضح طور پر دو ٹوک انداز میں کیٹاگوریکلی یہ ڈفرینشیٹ کر دیا گیا کہ یہ جو کفار مکہ اپنے آپ ان کے بھی کان کھول دیے گئے کہ یہ کوئی اپنے سرخاب کے پر لگ گئے ان کو کہ یہ بڑا جو ہے وہ نخرے دکھا رہے ہیں کہ ہم بڑی خدمتیں کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, تانے دے رہے ہیں مسلمانوں کو. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ ان کے اعمال ہی قابل قبول نہیں. فرمایا اب دیکھیے مومن کی شان کیا ہے, وہ کن اعمال میں ہیں, اب اس کے ذرا تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے. الذین آمنوا, وہ لوگ کے جو ایمان لائے, وہاجروا, اور انہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں, کن دو چیزوں سے؟ باموالہم وانفسہم, اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے. اعظم درجۃ عند اللہ, یہ درجے میں اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہیں. اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, اور یہ ہیں کہ جو کہ کامیاب ہونے والے. فائزون یہی اصل میں کامیاب ہونے والے. تو یہاں پر تین اعمال کا تذکرہ ہے چوٹی کے. پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان. دوسری چیز ہے ہجرت, اور تیسری چیز ہے جہاد فی سبیل اللہ, اپنی جان اور مالوں کے ساتھ. دیکھیں ایمان تو بنیاد ہے نا بندہ مومن کی, جو سیرت و کردار کی عمارت بندہ مومن کی کھڑی ہوتی ہے اس کی بنیاد کس پر ہے؟ ایمان. اور یہ ایمان بھی کون سا ایمان ہے؟ صرف زبانی کلامی ایمان نہیں کہ کلمہ پڑھ کے اور سمجھیں کہ بس اب بخشے بخشائیں, بلکہ وہ ایمان حقیقی کا حصول کہ جس کا تقاضا قرآن مجید میں آتا ہے سورہ نساء میں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے ایمان والوں ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. کیا مطلب؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. تو سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی کلمہ پڑھ کے تمہیں اقرار تو کر لیا تم نے اسلام کا, لیکن اپنے عمل میں بھی اب اس اسلام کو رچاؤ بساؤ تو پھر مانیں گے کہ واقعی تمہارا ایمان ہے. اگر ایمان تم لے آئے لیکن کیسا یہ ایمان ہے کہ تمہیں فجر میں مسجد میں لا کھڑا نہیں کر رہا؟ کیسا یہ ایمان ہے کہ جو کہ باطل کے مقابلے میں تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال نہیں پا رہے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے یہ ایمان تو بندہ مومن کے سیرت و کردار کی بنیاد ہے, پھر اس سے آگے بڑھ کر یعنی پوری زندگی کا جو احاطہ ہے وہ ان ٹائٹلز میں کر لیا ہے. فرمایا وہاجروا, اور انہوں نے ہجرت کی. ہجرت سے تو ایک وسیع جو تصور ہے ہجرت کا وہ بھی ذہنوں میں آ جانا چاہیے. افضل ہجرت کیا ہے؟ پہلے بھی ہم نے پڑھا, اللہ کے رسول سے بھی پوچھا گیا کہ افضل ہجرت کیا ہے, تو آپ نے فرمایا انتا ہجورا ما کرے ربو, ہر اس چیز سے ہجرت اختیار کرنا جو تیرے رب کو ناپسند. اور اس میں جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کس طرح سے یعنی ان کی ذاتی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو یہ عظیمت کے اور عظمت کے مینار ہیں. یعنی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا واقعہ آتا ہے کہ ایک موقع پر اپنا باغ, بڑا خوبصورت باغ تھا, اس میں نماز ادا کر رہے تھے تو ٹہنیوں پر جو ہے وہ کچھ چڑیاں آ کے چہچہانے لگیں, اور اس کا جو بھی ایک خوبصورت منظر تھا اور ان کا جو چہچہانا تھا اس میں توجہ ہے کہ جو کہ ذرا سی ہٹی ہے نماز کے دوران, اور یہ ہے کہ وہ اس کیفیت میں جو ہے وہ محو ہو گئے, اور پھر یہ ہے کہ ایک دم سے احساس ہوا کہ یہ کیا کیا میں نے, تو فوراً جو ہے وہ نماز ختم کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ میں نے یہ اپنا باغ اللہ کی راہ میں دے دیا. اور وجہ کیا تھی؟ کہ اس باغ کی وجہ سے اللہ کا جو ذکر ہے اس میں کیا ہو گیا, ایک رکاوٹ ہے کہ جو کیا فوراً دے دی, ہجرت اختیار کری اسے. تو یہ بندہ مومن کی شان ہے, یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے, ورنہ تو صحابہ کرام کی مثالیں تو اس سے آگے بڑھ کر ہیں. اپنا جان, اپنا مال, اپنا منال, اہل و عیال, بیوی بچے سب قربان کر کے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. یہ کتنی بڑی جو ہے وہ, تو یہ ہجرت ایک تو افضل ہجرت ہے, ان تہجرا ما کرے ربک، ہر اس چیز سے ہجرت اختیار کرو جو تیرے رب کو ناپسند. اور اعلیٰ ہجرت کیا ہے کہ حق و باطل کے مارکے میں اگر اپنی جان یعنی مال و منال بھی چھوڑنا پڑے، وطن کو چھوڑنا پڑے، تو ہجرت اختیار کی جائے. اور وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور تیسرا ٹائٹل کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا. اور اس میں بھی افضل اور اعلیٰ ہجرت جہاد کو اللہ کے رسول نے سمجھایا. افضل جہاد پوچھا گیا اللہ کے رسول سے وہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کو مطیع کر لو، اللہ کا فرما بردار بنا لو، یہ افضل جہاد ہے. اور اعلیٰ جہاد یہ ہے کہ جہاد کی منازل طے کرتے ہوئے حق و باطل سے جب مارکا وہ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، تو پھر یہ ہے کہ وہ جہاد بمانہ قتال اس سے بھی گریز نہ کیا جائے اور اس میں جو ہے وہ ڈٹ جایا جائے. تو یہ ہے اصل میں افضل اور اعلیٰ جہاد. تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کی اللہ کے راستے میں، اور جہاد میں واقعتاً مال بھی لگتا ہے اور اپنی جان بھی ہے کہ جو کہ لگتی ہے، وقت بھی ہے کہ جو کہ لگتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں ان تین جو چوٹی کے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی عظمت وہ واضح فرما دے اور یہ تین اعمال ہمارے یعنی اندر بھی رچا بسا دے. فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، یہ درجے میں اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہیں، بہت اوپر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی ہیں کہ جو کہ کامیاب ہونے والے. اب دیکھیں تین اعمال کے بدلے اب اگلی آیت میں تین بشارتیں دی جا رہی ہیں. پہلے تین چوٹی کے اعمال بیان کیے گئے، اگلی آیت میں اب تین ان چوٹی کے اعمال کرنے والوں کے لیے تین بشارتیں. فرمایا یُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ، ان کا رب ان تین اعمال کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے. نمبر ایک، پہلی چیز کیا ہے، برحمت من، یعنی اپنی طرف سے رحمت کی بشارت دیتا ہے. اور یہ رحمت کے امیدوار تو ہم سبھی ہیں. اللہ کی دیکھیں دو شانے بیان ہوتے ہیں سورہ فاتحہ میں بھی، الرحمن الرحیم، ٹھیک. اور یہ مادہ ایک ہی ہے، روٹ ورڈ دونوں کا ایک ہی ہے، را ہا میم سے رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ عربی گرامر سے جو بھی شدھ بدھ رکھنے والے ہیں، رحمان یہ فالان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح اللہ کی یعنی ذات میں وہ رحمت کا عنصر ہے. اور وہ رحمان ہی کا مظہر ہے، رحمت کا مظہر ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو تو دے رہا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے. یہ اس کی اس رحمان رحمانیت کا مظہر ہے کہ اس دنیا میں اپنے دشمنوں کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، دنیا سے نواز رہا. لیکن جو دوسرا لفظ ہے رحیم، یہ فعیل کے وزن پر ہے، اس میں ہوتا ہے ریگولیرٹی، دوام. جو رحمانیت ہے دنیا میں کافروں پر تو ہے، اور اس کا مظہر یہ ہے کہ دنیا دے رہا ہے کافروں کو، لیکن جو رحمت میں دوام ہے وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ کافروں کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ پھر اہل ایمان کے ساتھ ہوگا جو اللہ کو ماننے والے ہیں اپنے قول اور فیلز. اور پھر یہ ہے کہ یہ دوام چلے گا روز قیامت تک. روز قیامت تو کفار جو ہے وہ اللہ کے غضب میں ہوں گے، لیکن رحمت کے سائے میں کون ہوں گے کہ جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کی جو بھی عبادت ہے وہ کی ہوگی، اللہ کے احکامات کی پاسداری کی ہوگی، وہ پھر اللہ کی رحمت میں آ جائے. اور کوئی شخص بھی، اللہ کے رسول نے فرمایا، فقط اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ نہ لے. اللہ تعالیٰ یہ رحمت ہمیں بھی اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. اور وہ بشارت تو ہے ہی ہے ایسی مجالس کہ جس میں قرآن سیکھا سکھایا جا رہا ہو، مسلم شریف کی روایت ہے. تو اللہ کے رسول نے یہ بشارت بھی ہے کہ جہاں قرآن سیکھا سکھایا جا رہا ہو، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اس محفل والوں کو، اس محفل کو. تو اللہ تعالیٰ اس محفل کو بھی اس حدیث کا مزداق بنا دے. فرمایا کہ یہ تین اعمال کرنے والوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے کیا ہے، نمبر ایک رحمت ہے، نمبر دو ورضوان. رضوان جو ہے وہ جنت میں خاص مقام بھی ہے، رضوان رضا مندی کے لیے بھی آتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جنت کے لیے بھی یہ لفظ ہے کہ جو کہ آتا ہے. تو یہاں رضا مندی کے معنوں میں استعمال، ورضوان، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی کیا ہے، رضا کا اعلان. ورضوان من اللہ اکبر، قرآن مجید میں دیگر مقام پر آیا کہ اللہ کی جو رضا ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی اہل جنت کے لیے. یعنی وہ روایت میں آتا ہے کہ اہل جنت جنت میں اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جاؤ آج میں تم سے راضی ہوں اور آج کے بعد کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ کی طرف سے اہل جنت کے لیے کہ اللہ کی رضا کا اعلان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رضا جو ہے وہ نصیب فرما دے۔ یہ تو نظم العین ہے بندہ مومن کا، ہر کام وہ کرے اس دنیا میں کہ جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو۔ اور تیسرا جو بشارت ہے وہ ہے وجنات، اور ایسے باغات ہیں لہم ان کے لیے، فیہا نعیم مقیم، کہ جس میں دائمی نعمتیں ہیں۔ یعنی ایک تو دنیاوی نعمتیں ہیں نا، وہ تو دنیا کی نعمتیں ہیں، تو دنیا عارضی ہے، تو ساری چیزیں اس میں عارضی ہیں، تاثیر کھو دینے والی ہیں، زائل ہو جاتی ہیں تاثیر دنیا کی جو بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن آخرت وہ ایسی چیز ہے، خیروں و ابقا کے الفاظ بھی آتے ہیں، وہ سب سے بہتر ہے اور باقی رہنے والے۔ یہاں پر الفاظ آئے فیہا نعیم مقیم، اس میں جو بھی نعمتیں ہوں گی وہ کیسی نعمتیں ہوں گی؟ مقیم، دائمی، وہ اپنی تاثیر بھی نہیں کھوئیں گی، کوئی اس میں محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ جنت کی تمام نعمتیں ہمیں نصیب فرمائے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور بے شک اللہ اس کے پاس تو بڑا اجر ہے۔ یہ تو وہ نعمتیں ہیں کہ جو قرآن مجید میں آ گئیں کہ وہ دودھ کی نہریں، وہ شراب شراباً طہورا، اور وہ شہد کی نہریں، اور فلاں 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 پھل، جو بھی قرآن میں وہ نعمتوں کا تذکرہ آ گیا، تو یہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نزول ہے۔ نزول کہتے ہیں ابتدائی مہمان نوازی کو، جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو فوراً اصل ضیافت پر نہیں اسے لے کے جاتے، بلکہ پہلے کچھ ہیپٹائزرز ہیں کہ جو کہ رکھے جاتے ہیں، کوئی مشروب، کوئی سوپ ہے کہ جو کہ رکھا جاتا ہے، پھر اصل ضیافت ہے کہ جو کہ شروع ہوتی ہے۔ تو جو ابتدائی مہمان نوازی اسے نزول کہتے ہیں، نزولم من غفور رحیم۔ جو یہ نعمتوں کا بیان آ گیا، اللہ فرماتے ہیں یہ نزول ہے اپنے بندوں کے لیے، اور جو اصل ضیافت ہے اس کے لیے وہ حدیث قدسی ذہن میں لے آئیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا، نہ کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا، نہ کبھی دل پر ان نعمتوں کے بارے میں کوئی خیال بھی گزرا۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ وہ تمام نعمتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ اس کے پاس تو بڑا اجر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے کلام کا فہم نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ اس رکوع کی جو دو آیتیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں، ایک خاص موضوع کے تحت انشاءاللہ اسے اگلی دفعہ سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔